بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم ألا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناعى عزیزان گرامی وقت کافی گزر چکا اور دن بہت گزر چکے اب بہت کم وقت رہ گیا ہے اور ہم کل شب عاشور ہیں تقریباً یشرا اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے لیکن اب بھی یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہم کچھ جس طرح سے کربلا کو سمجھنا چاہیے تھا ہم سمجھ سکے ہوں اگرچہ کہ آپ مسلسل امام حسین علیہ السلام کے ارشادات سن رہے ہیں کیونکہ آپ ہی کے ارشادات کی روشنی میں ہم کربلا سے قریب ہو سکتے ہیں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کربلا کوئی داستان نہیں ہے کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جو افسانہ ہو کہ جس کو ہم بیٹھ کر سنیں بلکہ کربلا ایک واقعیت ہے اور کربلا ایک دعوت فکر و نظر ہے کربلا ذمہ داری کا احساس دلانے والی ایک حقیقت کا نام ہے کربلا ہمیں اپنے آپ سے آشنا کرنے والی اور آشنا کروانے والی ایک حقیقت کا نام ہے کربلا آگاہی کا درس ہے کربلا ہمیں اپنے آپ سے اپنی شناخت کرواتی ہے ہم اپنے وجود سے آشنا ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے وجود سے آشنا ہوتے ہیں تو ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں جب ہم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسے لائق سجدہ سمجھتے ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس اطاعت کا طریقہ اس اطاعت کا سبق ہم ان خاصان خدا سے لیتے ہیں جن پر اللہ نے مہر لگائی ہے جن کو ہمارے لیے اللہ نے جن کے عمل کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں عبادت کرنا ہو تو ایسے عبادت کرو جیسے انہوں نے عبادت کی ہے اگر تمہیں اطاعت کرنی ہو تو ایسے اطاعت کرو جیسے انہوں نے اطاعت کی ہے سجدہ کرنا ہو تو ایسے سجدہ کرو جیسے انہوں نے سجدہ کیا تھا تو یہ طریقہ انہوں نے بتایا زندہ کیسے رہنا ہے یہ بھی بتایا مرنا کیسے ہے یہ بھی بتایا تو عزیزان گرامی امام حسین علیہ السلام کے ارشادات اور ان کے وصیت ناموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک خاص نظریے کے حامل تھے ان کا اپنا نظریہ یہ تھا اور ان کا نظریہ وہی قرآنی نظریہ تھا کہ دنیا میں حق ہی کو کامیابی ملنے والی ہے حق ہی کا راستہ فلاح کی طرف جانے والا ہے حق والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں اس کے مقابلے میں جو امویوں کا نظریہ تھا ان کے مقابلے میں جو طرز فکر تھی وہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے، چاہے اس کے پاس حق ہو یا نہ ہو۔ حق ہونا ضروری نہیں ہے، باطل پر ہوتے ہوئے بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہمارے پاس دنیا ہے، ہمارے پاس اگر قدرت ہے، ہمارے پاس اگر طاقت ہے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ دو نظریے پہلے بھی تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں، دو طرز فکر آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ابھی لوگ سنتے ضرور ہیں لیکن کسی کو اس بات پر یقین نہیں ہے۔ یقین یہی والے نظریے پر اکثر لوگوں کا ہے کہ جس کے پاس قدرت ہوتی ہے دنیا میں کامیاب وہی ہوتا ہے۔ کامیابی، غلبہ اسی کو حاصل ہوتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ آج اسلحوں کی دوڑ یہ بتا رہی ہے، آج قوت کو سمیٹنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، طاقت جو اکٹھا کی جا رہی ہے، قدرت کا جو مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہی فکر کار فرما ہے کہ چاہے ہم حق پر ہوں یا نہ ہو، لیکن اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم ہی غلبہ حاصل کریں گے، ہم ہی غالب آنے والے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہی کامیاب ہونے والا ہے، بلکہ جس کے پاس حق ہوگا وہی کامیاب ہونے والا ہے، چاہے اس کے پاس مادی طاقت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس مادی قوت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس مادی وسائل اور ذرائع موجود ہو یا نہ ہو، لیکن جیت بالآخر اسی کی ہونے والی ہے جس کے پاس حق ہے۔ یہ طرز فکر قرآن مجید نے دو نظریوں کو پیش کیا ہے کہ فرعونیوں کا نظریہ کیا تھا، شدادیوں کا نظریہ کیا تھا، نمرودیوں کا نظریہ کیا تھا، یہ سب کے سب اس نظریے پر متحد تھے۔ وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ قد افلح اليوم من استعلا، آج کامیاب وہی ہونے والا ہے جو غلبہ پائے گا، جنہوں نے غلبہ پا لیا وہی کامیاب ہونے والے ہیں، جن کے پاس تسلط ہے، جن کے پاس قدرت ہے، جن کے پاس طاقت ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے پاس طاقت نہیں ہے وہ پسپا ہونے والے ہیں۔ تو ستمگروں نے ستم پذیروں کو یہی درس دیا تھا، چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے ہم تم پر غالب آ جائیں گے، ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو ستم پذیروں نے بھی یہ قبول کر لیا ستمگروں کی بات کہ ہاں تمہارے پاس طاقت ہے، لہٰذا ہم پر تم غلبہ پا جاؤ گے، ہم شکست کھا جائیں گے۔ کیوں شکست کھائیں گے؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، اور کمزور جو ہوتا ہے وہ اس دنیا میں مٹ جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ستمگروں نے پہلے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے دشمن کو، سامنے والوں کو، مد مقابل کو کمزور کرتے ہیں، اور کمزور کرنے کے بعد ان پر غلبہ پا لیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ فکر رکھتے ہیں کہ قد افلح اليوم من استعلا۔ اس کے مقابلے میں انبیاء یہ کہتے رہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا، انہوں نے کہا قد افلح من تزکا کہ جو تزکیہ نفس پا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی اس کے ہاتھ آئی کہ جو تزکیہ نفس کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، دشمن کو زیر کرنا آسان ہے، خود اپنے نفس کو اپنے قابو میں کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے دشمن سے لڑی جانے والی جنگ, یعنی انسان کے دو دشمن ہیں, ایک اندر کا دشمن ہے, ایک باہر کا دشمن ہے. باہر کے دشمن سے لڑنا آسان ہے, اندر کے دشمن سے لڑنا مشکل.
بے شک
اندر کا دشمن انسانیت کو کھا جاتا ہے, باہر کا دشمن انسان کو قتل کرتا ہے. باہر کے دشمن سے, باہر کا دشمن ہمارا گلا کاٹ سکتا ہے, لیکن ہمارے اندر کا جو دشمن ہے وہ ہماری انسانیت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے. اسی لیے باہر سے, باہر کے دشمن سے کی جانے والی جنگ کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے, اور باطن سے لڑنے والی جنگ کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد.
اللہم صل علی محمد.
حضور نے میدان جنگ سے لوٹنے والے لشکر کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم چھوٹے جنگ سے واپس آ رہے ہو, تم جہاد اصغر سے لوٹ کے واپس آ رہے ہو, ابھی تمہیں جہاد اکبر کرنا باقی ہے. تو ان دلاوروں نے کہا کہ ہم اس سے بڑی اور کون سی جنگ ہے, ہم تو کفار سے لڑ کے آ رہے ہیں, مشرکین سے لڑ کے آ رہے ہیں, طاقت والوں سے لڑ کے آ رہے ہیں, اس سے بڑا اور کون سا مرحلہ یہ جنگ ہو سکتا ہے. تو حضور نے کہا کہ تم باہر کے دشمن سے لڑ کے آ رہے ہو, تمہیں ابھی اندر کے دشمن سے لڑنا باقی ہے. اندر کے دشمن کو اگر تم نے زیر کر لیا تو سمجھو تم نے جہاد اکبر کر لیا. تو اب یہ دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ کہہ رہا ہے کہ قد افلح اليوم من استعلا, جس نے غلبہ پا لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جبکہ اس کے مقابلے میں کہا گیا کہ قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہے کہ جس نے تزکیہ کیا. تو عزیزان گرامی, یہ دو نظریے ہمیشہ ٹکراتے رہے, یہ دو جنگیں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے ہوتی رہی. اب سوال یہ ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ حق شکست کھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس نے حق کو پہچانا نہیں ہے, یا حق کو باطل, باطل کو حق سمجھا ہے, کہ اس نے یہ معرفت نہیں حاصل کی ہے, کہ اس نے یہ سمجھا نہیں ہے کہ جس نے شکست کھائی ہے وہ حق ہے یا باطل, جس کو شکست ہوئی ہے وہ حق ہے یا باطل ہے. باطل اور حق میں اس نے خلط پلط کر دیا ہے, یا حق کو باطل سمجھا ہے یا باطل کو حق سمجھا ہے. اس لیے کہ حق اور شکست کھا جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب جو ظاہری نظر میں جسے شکست سمجھتے ہیں, تو دنیا میں چونکہ باطل حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور انسان کی آزمائش کے لیے اللہ نے باطل کو رکھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جو کائنات کو ڈیزائن کیا ہے, کائنات کو جو بنایا ہے, اس میں اللہ نے حق کو غلبہ عطا کیا ہو. اللہ نے جو کائنات بنائی ہے, یہ کائنات حق کے مدار میں بنائی گئی ہے, نظام حق پر اسے استوار کیا گیا ہے. کائنات جو بنائی گئی ہے, اس کائنات میں باطل کا گزر نہیں ہے, اور باطل کو پنپنے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے. کائنات جس طرح سے بنائی گئی ہے, اس قدرت خدا میں باطل کے پنپنے کی گنجائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا نہیں ہے. اس کائنات کو بنایا گیا ہے, یہ حق کے مدار پر بنایا گیا ہے, لیکن چونکہ نظام طبیعت, نظام مزاحمت ہے, یہاں پر باطل حق کے ساتھ سائے کی طرح نظر آتا ہے, کہ جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہیں پر جو ہے سائے بھی یہاں نظر آتے ہیں. یہ طبیعت کی کمزوری کا نتیجہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ باطل ہی باطل ہو اور باطل کو کامیابی ملتی ہو, اور یا باطل کوئی حقیقت کا نام ہو, بلکہ اس یہ چونکہ نظام آزمائش ہے، دنیا میں چونکہ آزمائش کے لیے رکھا گیا ہے، یہاں انسان کو دھوکا ہوتا ہے ظاہری کامیابی سے، ظاہری کامیابی سے انسان کو یہاں دھوکا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ باطل بھی کوئی حقیقت کا نام ہے، اور فرمایا باطل بھی کوئی حقیقت کا نام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ باطل کو اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ جو ہے وہ حق کے طفیل میں پیدا ہوتا ہے، حق کے طفیل میں پیدا ہوتا ہے، جس طریقے سے جو ہے ایک سیل رواں جاری ہو، اس سیل رواں کے اوپر جو ہے جھاگ نظر آتی ہے، ایک جو ہے کف نظر آتا ہے، یہ جو کف اور بربرے جو نظر آ رہے ہیں پانی کے اوپر، یہ جو حباب نظر آ رہے ہیں پانی کے اوپر، یہ دیکھنے میں جو ہے ایسے بڑے بڑے غبارے پانی کے اوپر جو نظر آ رہے ہیں، یہ کف جو نظر آ رہا ہے، یہ کف در حقیقت کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یہ چھو لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں جو ہے یہ کوئی کچھ نظر آتے ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ اب باطل کا غلبہ ہو گیا ہے اور حق کو دبا دیا ہے باطل نے، حق کو باطل نے دبا دیا ہے، وہ باطل کے نیچے چھپے ہوئے اس سیل رواں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو جاری اور ساری ہے، مسلسل بہ رہا ہے، وہ پانی جو بہ رہا ہے ندی میں اسے انسان نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر جو حباب آ رہے ہیں ان حبابوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ پانی کے اوپر جو حباب آ گئے ہیں وہی در حقیقت جو ہے غلبہ پا گئے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے، اس کا غلبہ نہیں ہے، باطل کا غلبہ نہیں ہے، اصل میں لوگ شناخت نہیں رکھ پاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کی شناخت نہیں کر پاتے، شناخت نہیں کر پاتے، وہ ان کو دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز غلبہ پا گئی، جبکہ وہ غلبہ نہیں پائی ہے، لیکن انہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز غلبہ پا رہی، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ لوگ حق اور باطل کی شناخت نہیں رکھتے، باطل اور حق کی شناخت اور پہچان نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے، ستمگر یہ ڈراتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں شناخت جو انسان کھو دیتا ہے معاشرے میں، وہ اس طرح سے کھو دیتا ہے کہ جو لوگ ستمگر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور فرمایا کیونکہ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ کوئی باطل یہ نہیں کہتا کہ میں باطل پر ہوں، انسان دھوکا کہاں سے کھاتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھائی کو پہچانے، چاہتے سبھی ہیں کہ حقائق کو پہچانے، لیکن جو باطل پر ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم باطل پر ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے جو نادان لوگ ہیں، عوام الناس ہیں، جن کو شک ہوتا ہے، جو لوگ حق کو باطل میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ وہی ادعا کرتے ہیں، یہ لوگ بھی وہی ادعا کرتے ہیں، دونوں یہی دعویٰ کرتے ہیں، تو مارے گا جب ہو رہا ہے تو یہ فریق بھی یہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، فریق مخالف بھی یہی کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، تب سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے کہ آدمی پہچانے تو کیسے پہچانے، جانے تو کیسے جانے، فرعون نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں باطل پر ہوں اور موسیٰ حق پر ہے، موسیٰ یہ سمجھاتے رہے کہ میں حق پر ہوں، فرعون باطل پر ہے، اور لوگ کنفیوز ہوتے رہے کہ آخر کس کے پاس حق ہے، حق کس کے پاس ہے، جب معاشرہ ذہنی سطح اس کی جب گر جاتی ہے، جب وہ اس کی فطرت جب سالم نہیں رہتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حق کیوں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد امام حسین میں سنا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں حق پر ہوں تو تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہیں کیوں سجائی نہیں دے رہا ہے، انا تراؤن تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے، حق تمہیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے۔ اور فرمائیں دیکھیے مشکل کہاں ہوئی، اور فرمائیے گا مشکل کہاں ہوئی، مشکل یہاں ہوئی کہ امویوں نے خود دین کا لبادہ اڑ لیا تھا، حاکم شام نے دین کا لبادہ اڑ لیا تھا، یزید رسول اللہ کی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ مشکل یہ ہو گئی تھی کہ یہ لوگ اگر دین کا لبادہ اوڑھ کر نہ آتے، اپنے کو دیندار بتا کے نہ آتے، اگر یہ لوگ اپنے کو دیندار بتا کر نہ آتے تو کبھی بھی یہ جو ظاہری جو کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں کربلا میں ملی، یہ ظاہری کامیابی بھی دشمن کو نہ ملتی۔ دیکھنے میں کربلا میں کیا ہوا، ظاہری طور پر امام حسین کو شکست ہوئی ظاہری طور پر، اور امویوں کو جیت حاصل ہوئی ظاہری طور پر، کیونکہ امویوں کا دعویٰ یہ تھا کہ جریان طبیعت ہمارے پاس زیادہ ہے، قدرت ہمارے پاس زیادہ ہے، لہذا ہم حق پر ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ ہر باطل پرست طاقتوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ ہمیں کیوں نوازتا، یعنی مادی طاقت کا سہارا لے کے کہا کہ جس کے پاس مادی طاقتیں ہیں، اور فرمائیں جس کے پاس مادی طاقتیں ہیں وہ حق پر ہے، اور وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے لہذا ہم جیت جائیں گے چاہے ہم باطل پر حق پر ہو یا نہ ہو۔ یہ وہ خود جانتے تھے، لیکن انہوں نے پیش جو کیا اپنے آپ کو، یہ نہیں بنا کے پیش کیا کہ ہم لوگ باطل پر ہیں، تو پھر ہزاروں کا لشکر کیوں باطل پرستوں کے ساتھ آ جاتا؟ سوال یہی ہے نا کہ یزید غلط تھا، لیکن یزید کے ساتھ جو اتنا بڑا لشکر آیا تھا وہ کیسے آ گیا؟ سوال یہ ہے نا، سوال یہ کہ اتنا بڑا لشکر آیا کیسے؟ یہ جتنے لوگ آئے تھے یہ سب اللہ سے قریب ہونے کے لیے آئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ امام حسین کا خون بہانے کے لیے آئے تھے، کل یتقرب الی اللہ بدم الحسین، یہ سب کے سب اللہ سے قریب ہونا چاہتے تھے امام حسین کا خون بہانے۔ اسی لیے بار بار انبیاء نے کہا ہے کہ گناہوں سے بچو، شہوت سے بچو، حرام لقمے سے بچو، ورنہ تمہاری شناخت مٹ جائے گی، تم یہ سمجھ نہ پاؤ گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، صدق کیا ہے اور کذب کیا ہے، صداقت کسے کہتے ہیں اور کذب کسے کہتے ہیں تمہیں پتا نہیں چلے گا، توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہیں یہ بھی رضی اللہ نظر آئیں گے وہ بھی رضی اللہ نظر آئیں گے، یہ بھی حق پہ نظر آئیں گے وہ بھی حق پہ نظر آئیں گے، یہ شناخت کیسے تم نے کھوئی، وہ کون سی چیز ہے جو حق و باطل کے درمیان میں تمیز پیدا کرنے والی ہے، ہم سمجھے کیا کیسے کہ کون سی چیز حق ہوتی ہے اور کون سی بات، فردی طور کے اوپر یہ ہے کہ اگر کسی فرد کے پاس وہ صلاحیت ہے، اس کی عقل جو پیغمبر باطنی ہے، اگر وہ زندہ ہے، اگر ضمیر زندہ ہے، اگر انسانی شعور زندہ ہے، تو پھر اسے اس پر الہام ہو سکتا ہے، اس کا پیغمبر باطنی جو اس کی عقل ہے اسے بتا سکتی ہے، لیکن کبھی عقل کام نہیں کرتی۔ عقل کیوں کام نہیں کرتی؟ اس لیے کہ جب عقل کے اوپر شہوت غالب آ جاتی ہے تو عقل روشنی دینا بند کر دیتی ہے، إنارة العقل مقصوفة بالشهوة، إنارة العقل مقصوفة بالشهوة، يعني جس وقت چاند کو خصوف ہوتا ہے، چاند گہن جب ہوتا ہے، سورج گہن جب ہوتا ہے، تو نہ سورج کی روشنی زمین پہ پہنچ پاتی ہے، نہ چاند کی روشنی زمین پہ پہنچ پاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے سایہ آ گیا، اب جو ہے وہ روشنی ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. تو اب یہ عقل کی جو روشنی ہے، وہ روشنی جو فیصلہ کرنے والی ہے حق و باطل کے درمیان میں، یہ فیصلہ کن جو مزاج ہے انسان کا، یہ جو عقل انسانی جو پہچان کرنے والی ہے حق و باطل کے درمیان میں، اس کے اوپر کسوف چھا گیا، شہوت غالب آ گئی، حرام لقمے غالب آ گئے. اسی لیے امام حسین نے کہا ملأت بطونکم من النار، تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے تمہیں حلال اور حرام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تمہیں پاک اور نجس نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تمہیں اچھے اور برے لوگ سمجھ میں نہیں آ رہے، تمہیں نیک اور بد کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، تمہیں اچھا انسان اور برا انسان، خبیث انسان اور طیب انسان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہیں نیکی اور بدی دکھائی نہیں دے رہی ہے، تمہیں سچائی اور جھوٹ کے درمیان میں فرق کرنے والی صلاحیت تم نے کھو دیا ہے، شناخت ختم ہو گئی، تم پہچان نہیں پا رہے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور فرمایا امام حسین علیہ السلام مسلسل درمیان راہ، جتنے آپ خطبات ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں انسانی شعور کو بیدار کرنے والا کام کرتے رہے، آگاہی کی تحریک چلاتے رہے، اور یہ بتاتے رہے کہ تم پہچانو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو، تم لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ وہ دشمن کیسا ہے، تم دشمن کو سمجھ نہیں پا رہے ہو. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں. لہم آئین، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ان کے پاس کان ہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں لیکن سننے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تو امام حسین کہہ رہے ہیں اللہ جو تمہیں کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اور فرمایا آپ نے باطل پرست کیوں حاوی ہو گئے؟ کیونکہ یہ لوگ باطل کو حق سمجھنے لگے تھے. صفین میں اتنا بڑا لشکر علی کے مقابلے میں کیوں آیا؟ اور فرمایا کیونکہ ان کے اندر یہ آنے والوں میں یہ صلاحیت ختم ہو گئی تھی سمجھنے کی کہ ان دونوں میں حق پر کون ہے. اور فرمایا آپ سمجھ رہے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی غلطی ان لوگوں نے کی کہ انہیں اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ حاکم شام حق پر ہے کہ علی حق پر ہے. صفین کی ایک سال تک جنگ ہوتی رہی لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کون حق پر ہے. ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے نہیں، ہوا ہے. ایک دو انسانوں کو غلطی نہیں ہوئی، سینکڑوں انسانوں کو غلطی ہوئی، ایک دو لوگوں کو نہیں، لاکھوں لوگوں کو غلطی ہوئی، اور ایک جمع غفیر انسانوں کا یہ نہ سمجھ سکا کہ کون حق پر ہے، علی حق پر ہے یا امیر شام حق پر ہے، سمجھ نہیں سکے لوگ، کیونکہ حق اور باطل کی شناخت مٹ چکی تھی معاشرے سے. اسی کو کہتے ہیں کہ امت میں بگاڑ آ گیا تھا، کہ امت حق اور باطل کو سمجھنے سے محروم ہو چکی تھی. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ امت مر کیوں گئی؟ کہ اس کی شناخت مٹ گئی، ان کے دل کام کرنا بند کر دیے، ان کی آنکھیں دیکھنا بند کر دی، آنکھوں سے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا انہیں، کانوں سے انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. علی پکار رہے تھے لیکن علی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، علی کی آواز حق کی آواز نہیں محسوس ہو رہی تھی ان کو، ان کی آنکھوں پر سے بے پردے پڑے ہوئے تھے. اور فرمایا جا جبکہ امیر المومنین کہہ رہے تھے میں حق پر ہوں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا. ہاں ایسا نہیں کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور سب کے سب سو رہے ہیں. چند لوگ بیدار تھے، مالک اشتر زندہ تھے، مالک اشتر بیدار تھے، انہیں دکھائی دے رہا تھا، انہیں سجائی دے، وہ دیکھ رہے تھے، علی کو علی دیکھ رہے تھے. کتنے لوگ ایسے تھے جن کے سامنے علی تھے مگر انہیں علی دکھائی نہیں دے رہے تھے. علی تھے لیکن کسی کو علی دکھائی نہیں دے رہے تھے.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین سلوار
اور مالک اشتر بھی کسی کو دکھائی نہیں دے رہے. مالک اشتر کی قدر علی جانتے تھے. اب وہ مشہور واقعہ کہ جہاں جب ادے بن حاتم گئے تھے حاکم شام کے دربار میں تو گفتگو ہوئی اور وہ اونٹ باندھ کے گئے تھے، اور جب واپس لوٹ کر آئے تو اس کی جگہ اونٹنی باندھی گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے میں اونٹ باندھ کے گیا تھا، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اونٹ اور اونٹنی میں کیا فرق ہوتا ہے، کیسے پہچانے؟ اور عرب میں اگر اونٹ اور اونٹنی کا کوئی فرق نہ پہچانے تو کہا جاتا تھا کہ جس طرح سے کوئی انسان سب سے بڑا جاہل عرب میں وہ ہے جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہ جانے. تو جب ادھر واپس آئے پوچھا کہ جو ہے یہ واقعہ ہو گیا ہے، تو کہا میں تمہیں سبب دینا چاہ رہا تھا کہ میں نے اب جا کے علی سے کہہ دو کہ حاکم شام نے ایک ایسی امت تیار کر لی ہے تمہارے خلاف، ایسی قوم بنا لی ہے تمہارے خلاف، ایک ایسا لشکر تیار کر لیا ہے، ایک لشکر جرار تمہارے خلاف میں نے تیار کر لیا ہے کہ اب تم ہمارے لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے اپنے لشکر کی تربیت ایسی کی ہے جو اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں جانتا. تو پھر وہ کیسے سمجھے گا کہ حق پر یہ ہے کہ حق پر وہ ہے؟ علی حق پر ہے یا امیر شام حق پر ہے؟ یہ کیسے عوام جان سکے گی جبکہ میں نے عوام کی تربیت ایسے کی ہے کہ وہ اونٹ اور اونٹنی کا فرق نہیں جانتا؟ تو ادے بن حاتم نے کہا کہ علی نے بھی کہا کہ جب جنگ ہوگی، ماں حکیم شام نے کہا کہ جب جنگ ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے کہ ہم نے اتنا بڑا لشکر شام میں تیار کر لیا ہے کہ میدان میں جو ہے ذرات کی طرح پھیل جائیں گے، دانوں کی طرح پھیل جائیں گے پورے میدان میں، رائے کے دانوں کی طرح پورے میدان میں ہمارا لشکر پھیل جائے گا اور علی مقابلہ نہ کر سکیں گے. تو ادے بن حاتم نے کہا کہ علی نے بھی ایک ایسا مراق پال رکھا ہے جو تمہارے رائے کے دانوں کو چونک جائے گا. صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوا کہ صلاحیتیں سلب کر لی گئی تھی، اذہان پہ پہرے لگا دیے گئے تھے، افکار پہ پہرے لگا دیے گئے تھے، ان کی تربیت ایسی کی گئی تھی، معاشرے میں اس طرح سے امر بالمعروف کو ترک کرنے کی وجہ سے، حرام غذائیں کھلانے کی وجہ سے ان کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو چکی تھی معاشرے میں. اسی کو کہتے ہیں معاشرے کا مر جانا، کہ جس معاشرے میں حق و باطل کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، چاہے وہ لوگ نماز پڑھیں تو ایسے ہیں جیسے مردہ ضمیر لوگ نماز پڑھ رہے ہو. ایسا ہے کہ مردہ معاشرہ نماز پڑھ رہا ہو تو ان کے نہ نماز پڑھنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے، نہ ان کے روزہ رکھنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے، نہ ان کے حج کرنے سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ حج جو کر رہے تھے یہ مردہ حج تھا، اس لیے کہ ان کے اندر حق و باطل کی شناخت مٹ چکی تھی. یہ لوگ حسین کے پاس رہتے ہوئے بھی حسین کو پہچان نہیں پا رہے تھے. تو حج جو ہو رہا تھا وہ بے معرفتی کا حج ہو رہا تھا، عبادتیں جو ہو رہی تھی وہ بے معرفتی کی عبادتیں ہو رہی تھی، جو شناخت ختم کر چکے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اس طرح سے حق و باطل کی شناخت جب معاشرے میں مٹ جاتی ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا، ان کی پہلے پوری کوشش یہ تھی، انہوں نے پہلے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ کہ حسن کیا ہوتا ہے اور قبی کیا ہوتا ہے، حسن و خوب کے درمیان میں، حق و باطل کے درمیان میں، اچھائی اور برائی کے درمیان میں، ظلم اور انصاف کے درمیان میں، عدالت اور بے عدالتی کے درمیان میں، حقائق اور افسانوں کے درمیان میں، سنت اور بدعت کے درمیان میں فرق بتانا شروع کیا کہ سنت اسے کہتے ہیں، بدعت اسے کہتے ہیں، حقیقت اسے کہتے ہیں، خرافات اسے کہتے ہیں، سچائی اس کا نام ہے اور کس اس کا نام ہے، اسے جھوٹ کہتے ہیں، اسے سچ کہتے ہیں، اسے نیکی کہتے ہیں، اسے برائی کہتے ہیں۔ امام حسین یہی معاشرے کو سمجھاتے رہے کہ سچائیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو، نیکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو اور واقعیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، کوشش کرو کہ حق کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کرو کہ باطل کیا ہے۔ اپنے چہرے سے نقاب الٹ لیتا تو لوگ پہچان لیتے کہ یہ باطل ہے اور یہ حق ہے، کیونکہ باطل نے حق کا لبادہ چولا اس طرح سے اوڑھ لیا تھا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ کوفے میں بھگدڑ کیسے مچی، اختلاف کیسے ہوا اور 18,000 لوگوں نے بیعت کیسے توڑی، اس لیے کہ ابن زیاد کی جو آمد ہوئی تو ایسے جیسے امام حسین آ رہے، یہ پہچان نہ سکے کہ حسین کون ہے، ابن زیاد کون ہے۔ اگر وہ دیکھیے، شناخت انہوں نے جو ہے مٹا دی تھی اپنے کریہ چہرے پر، انہوں نے جو ہے وہ حق کا نقاب اوڑھ لیا تھا، جھوٹ پر سچ کا نقاب اوڑھ لیا تھا۔ یہ بد کردار لوگ اپنے آپ کو نیک کردار ظاہر کر رہے تھے، لوگوں میں پہچان ختم ہو، یہاں تک کہ خود امیر المومنین کا لشکر خود ان کے خلاف تلوار اٹھانے لگا۔ وہ لوگ جو خشک مقدس تھے، جو نمازیں پڑھنے والے تھے، جو قرآن پڑھنے والے تھے، ان کی سمجھ میں، آپ غور فرمائیے، یعنی قرآن پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی حق پر ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ دیکھیے معاشرہ اس حد تک گر جاتا ہے، غور فرمائیے گا، اگر یہ مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کو معلوم ہے، یہ مجلسیں کیوں ہوتی ہیں، یہ عزاداری کیوں ہوتی ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اسے زندہ رکھنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ یہ کہتے کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ عزاداری کیوں؟ اور فرمایا اگر عزاداری نہیں ہوگی تو نمازیں ویسی پڑھی جائے گی، تابوت کے سائے میں پڑھی جائے گی، بے معرفتی کی نمازیں ہوں گی، بے معرفتی کے روزے ہوں گے، بے معرفتی کا حج ہوگا، جیسے کہ شہادت عظمی امام حسین علیہ السلام سے پہلے جس طرح سے لوگ حج کرنے کے لیے مکے کی سرزمین پر جمع ہو رہے تھے، اسی طرح سے حج کر کے چلے جاتے۔ روزے رکھے جاتے، نمازیں پڑھی جاتی، سب کچھ ہوتا، لیکن معاشرہ زندہ نہ ہوتا، سماج زندہ نہ ہوتا، اس لیے کہ جو شناخت ہے، معرفت جو ہے، وہ معرفت نہ پیدا ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے آخر میں اس نتیجے پہ پہنچے، امام حسین علیہ السلام 10 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے امام حسن کے بعد، خود امام حسن پوری زندگی یہی سمجھاتے رہے، پہچانو حق کیا ہے، پہچانو باطل کیا ہے، پہچانو حق پر کون ہے، پہچانو باطل پر کون ہے، کون تمہارا استحصال کر رہا ہے، کون تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے اور کون تمہیں ہوشیار کر رہا ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کرو کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ دھوکا کھا جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فریب کھا جاؤ، دیکھو یہ لوگ تمہیں دھوکا دے رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ تمہیں فریب دیکھتے رہیں, تم ان کے فریب میں مت آ جاؤ, تم ان کے دھوکے میں مت آ جاؤ, لیکن شعور, اجتماعی شعور مر چکا تھا لوگوں کو, جس کے نتیجے میں نہروان, جس کے نتیجے میں خوارج سے جنگ ہوئی امیر المومنین کی, امیر المومنین کا لشکر امیر المومنین کے خلاف تلواریں کھینچ کے سامنے آ گیا, اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی حق پر نہیں, لا حکم الا للہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے, تمہارے حکم کو نہیں مانیں گے, جبکہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے تھے, روزہ رکھ رہے تھے. اسی لیے کہا جاتا روپا تعلیل قرآن والقرآن یلعنہ, کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے, یہ نمازیں پڑھ رہے تھے, نمازیں ان پر لعنت بھیج نہیں تھی, کیونکہ یہ بے معرفتی کی عبادت کر رہے تھے, انہیں حق دکھائی نہیں دے رہا تھا, یہ آدم و ابلیس کے درمیان میں فرق نہیں پیدا کر رہے تھے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرعون حق پر ہے کہ موسیٰ حق پر ہے, انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم حق پر ہے کہ نمرود حق پر ہے, یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ حق پر ہے کہ ابو لہب و ابو جہل حق پر ہے, یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حسین حق پر ہے کہ یزید حق پر ہے. کیونکہ اس زمانے میں فرعون یہ کہہ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں اور موسیٰ باطل پر ہے, نعوذ باللہ, انی اخاف منکم, میں تمہارے بارے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ تمہارا دین بدل دے, میں ڈر رہا ہوں, انی اخاف منکم ان یبدل دینکم ارض الفساد, میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام زمین سے فساد نہ برپا کر دے اور تمہیں تمہارے دین سے پلٹا نہ دے. تو کچھ لوگ, بلکہ اکثریت یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں موسیٰ ہمارے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے دین سے ہٹا رہے ہیں. ان کا دین کیا تھا؟ فرعون کے سامنے جو جھک رہے تھے, فرعون ان کو جھکا رہا تھا, یہ کہے گی کہ انا ربکم الاعلی, تمہارا سب سے بڑا پروردگار میں ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے جو رئیس ہیں, چھوٹے چھوٹے جو نوابین ہیں, یہ پورے میرے کنٹرول میں ہیں, یہ جو تمہیں پالتے ہیں, جو تمہارے رب ہیں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خالق ہوں, میں نے تمہیں پیدا کیا, یہ نہیں کہا, میں تمہارا سب سے بڑا پالنے والا ہوں, یعنی یہ زمین میری ہے, ہے نا, یہ جس نہر سے تم پانی پیتے ہو یہ نہر میرا ہے, یہ جس درخت سے تم میوے کھاتے ہو یہ میرا ہے, جس زمین سے اناج اگتا ہے وہ میرا ہے, لہذا میں تمہیں پالتا ہوں کہ نہیں پالتا ہوں, اگر میں اناج بند کر دوں گا تو تم مر نہیں جاؤ گے, کھانا تمہیں کون کھلاتا ہے, میں کھلاتا ہوں, پانی کون پلاتا ہے, میں پلاتا ہوں, لہذا سب سے بڑا پروردگار میں ہوں, تمہیں چاہیے کہ میری اطاعت کرو, تمہیں چاہیے کہ میری عبادت کرو. لوگ کہہ رہے تھے کہ صحیح کہہ رہا ہے فرعون. اور اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں, تمہارا رب یہ نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں پالتا ہے, پالنے والا کوئی اور ہے. اکثریت ماننا نہیں چاہ رہی تھی. فرعون کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو لوگوں کے ذہنوں کو بدل رہے ہیں, تو کہا انی اخاف, میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ شخص تمہارے ذہن کو بدل نہ دے, تم لوگ بھولے بھالے لوگ میرے سامنے جو پرستش کر رہے ہو, جو تم میری عبادت کر رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ عبادت کرنا چھوڑ دو اور موسیٰ کی بات علیہ السلام کی جو عبادتوں میں آ جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ کی بھی ماننے والے پیدا ہوئے, لیکن کون, جن کا شعور جاگ رہا تھا, وہ جادوگر جن کو جناب موسیٰ کے مقابلے میں فرعون لے آیا تھا, وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے لے کر گئے, کہا کہ ہم موسیٰ و ہارون ہی کے خدا کو رب الارباب مانیں گے, ہمارا رب وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے, رب موسیٰ و آمننا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ و ہارون کے رب کو مانتے. تو کچھ لوگ تھے, اور فرمان میں بات تمام کروں گا, ختم ہو گئے, کہ بھئی تھوڑے سے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ موسیٰ حق پر ہیں, اور باقی کے سارے لوگ, دیکھیں باطل کو دو طرح سے منوایا جاتا ہے, خزانوں کے منہ کھولے جاتے ہیں, لالچ دی جاتی ہے ماننے کے لیے, اور اگر کوئی سر اٹھانے لگے تو اس کے سر پر تلوار لٹکنے لگتی ہے. باطل دو طرح سے حکومت کرتا ہے، پیسے کی فراوانی اور موت کا خوف. بہرحال یہ تو باطل کی حکمرانی ہوئی، لیکن لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی آپ دیکھیں، کیونکہ دونوں کے دونوں جو ہے دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں. دونوں فرقے یہی کہتے ہیں، دونوں مسلک یہ کہتے ہیں، ہر دونوں فریق یہی کہتے ہیں. آپ جتنے آپ جھگڑے دیکھیں گے سب میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ حق پر کون ہے. دونوں ایک ہی لباس میں نظر آئیں گے، دونوں یہی ادعا کریں گے میں حق پر ہوں، وہ کہیں گے میں حق پر ہوں. اب آپ سمجھیں گے کیسے کہ کون حق پر ہے؟ بس بات تو میں تمام کر رہا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ یہی پیدا ہو گیا تھا کہ عوام الناس میں یہ صلاحیت اب ختم ہو گئی تھی سمجھانے کی. وہ لوگ اب ختم ہو گئے تھے کہ جو سمجھ سکیں کہ حق کیا ہے. اب وہ نمازیوں کو بھی اگر حق سمجھ میں نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ حق پر ہے، مشرکوں کو سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ حق پر ہے. ظاہری طور پر ایسے معلوم ہوا تھا کہ فرعون غلبہ پا گیا، لیکن حقیقت میں شکست کس کو ہوئی اور کامیاب کون ہوا؟ کامیاب موسیٰ ہوئے، فرعون ڈوبا، کامیاب ابراہیم ہوئے اور شکست نمرودیت کو ملی. اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ کامیابی کس کو ملی، ابھی نتیجہ نکلے گا. لیکن اب یہ ہو چکا تھا کہ نصیحتیں کارگر نہیں ہو رہی، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تھے، لڑتے لڑتے تلواریں کند ہو گئی تھی، لیکن عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں ایسا ہو رہا تھا. اس لیے کہ ادھر بھی ویسے ہی لباس تھا، ادھر بھی وہی لباس تھا. جو لباس امیر المومنین پہنتے تھے وہی حاکم شام پہنتا تھا. جب امیر المومنین جیسے نماز پڑھاتے تھے ویسے ہی وہ نماز پڑھاتے. اب سمجھ بھی کسی کو نہیں آ رہا، مجمع بڑھ گیا. امام حسین انتظار دیکھ رہے تھے، امام حسن کے لیے بھی یہی مشکل ہوئی. لشکر آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، لشکر میں شناخت کی صلاحیت ختم ہو گئی. لشکر مجمع چاہتا ہے کہ جانے کے حق کیا ہے، اگر حق جان لیں گے تو مان لیں گے، لیکن جان ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہے مسئلہ، کیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. وہ جو شعر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ کرنا تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے. انہوں نے دھوکے میں امیر المومنین کو شہید کروایا تھا، انہوں نے دھوکا دے کے حسن مصطفیٰ کو زہر دلایا تھا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زہر دینے والا کون ہے، زہر کھانے والا حق پر ہے یا زہر دینے والا حق پر ہے، تلوار کشی کرنے والا حق پر ہے، ظالم حق پر ہے کہ مظلوم حق پر ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ جنگ جبل میں سمجھ میں آیا، نہ جنگ صفین میں سمجھ میں آیا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جب یہ نوبت آ جائے، بس جب یہ نوبت آ جائے کہ جہاں پر لوگوں میں حق و باطل کی شناخت کی صلاحیت پوری طرح سے ختم ہو جائے اور مایوسی چھا جائے، تو اس وقت امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب شہادت ہی آخری راستہ. اب ان کی بند آنکھیں شہادت ہی کے ذریعے سے کھل سکتی ہیں. جب تک کہ خون نہیں بہے گا اس وقت تک کی پہچان نہ سکیں گے کہ مظلوم کون تھا، ظالم کون تھا. یہ اس وقت تک نہیں پہچان سکیں گے کہ انسانیت کے ذمہ دار کون لوگ ہیں اور انسانیت کے دشمن کون ہیں. کون ہیں جو انسانیت کے ہمدرد ہیں اور کون ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں، یہ اس وقت تک یہ فرق واضح نہیں ہوگا. حق کو باطل میں تمیز نہ ہو سکے گی جب تک کہ ہم اجتماعی شہادتوں کا نذرانہ نہیں پیش کریں گے. تو یہ فیصلہ خود امام حسین نے کیا تھا تاکہ لوگوں میں اصلاح ہو سکے اور لوگ پہچان سکے. یہی وجہ ہے کہ بعد شہادت حسین لوگوں کی آنکھیں کھلی, لوگ توبہ کرنے پہ مجبور ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ سر و سینہ پیٹنے لگے. کوفے میں جب داخلہ ہو رہا تھا اس وقت رونے کی آوازیں آ رہی تھی, پھوٹ پھوٹ کے لوگ رو رہے تھے, یہ کیا ہو گیا, یہ کس کا کاروان آ رہا ہے, یہ کون شہید ہوا ہے, یہ نو کے نیزے پہ سر کس کا ہے. لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ نورانی چہروں کا سر قلم کیا گیا ہے, یہ کس کے چہرے ہیں, یہ کس کے سر ہیں. لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ یہ جوان کون ہے, کہ اس کی ماں دنیا میں ہے یا نہیں ہے. بتایا کہ کاروان میں اس کی ماں بھی موجود ہے. عزیزان گرامی, اندازہ لگایا آپ نے کہ یہ شہادتیں کیوں پیش کی گئی ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں ایسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے آپ کے ملک میں یا نہیں محسوس ہو رہی ہے, آپ کے شہر میں, آپ کی قوم میں, آپ کی ملت میں, آپ کی عوام میں, کیا یہ شعور ہے آپ کے پاس کہ پھر شہادتوں کی ضرورت پڑے. کہ امام حسین نے یہ نذرانے دے کر کربلا کو زندہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. کربلا میں اب اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے, کربلا میں اتنی قوت پیدا ہو گئی ہے کہ ایسی طاقت اور ایسی قوت آپ کہیں پر بھی نہیں دیکھیں گے. اس لیے کہ کربلا اب بھی حکومت کو نکل سکتی ہے, کربلا تخت کو تلواروں سے بدل سکتی ہے, کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے, کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے, کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا, کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا, کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوران, کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپا, کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذان, کربلا جرات انکار ہے پیش سلطان, فکر افسوس یہاں کاشت نہیں کر سکتی, کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. کہ امام حسین کو انتظار تھا کہ یزید جیسا ظالم آئے کہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو سکے کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے. یزید کی خباثت باہر آئے, حسین اپنی شرافت کا پیکر بن کے پیش تو ہو کہ دنیا کو معلوم ہو کہ اصل میں ذاتی یہ اندر کی جو باتیں تھیں وہ باہر جب تک نہیں آئیں گی لوگ پہچانیں گے کیسے. اس وقت تک لوگ نہیں پہچان رہے تھے جب جنگ چل رہی تھی, لیکن جنگ کے ختم ہونے کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کیا واقعہ ہوا تھا, کیا غلطی ہوئی تھی. تو عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام جو اصلاح کے لیے آئے تھے وہ یہی اصلاح کے لیے آئے تھے کہ لوگوں میں شعور جاگے, شعور بیدار ہو, حق کو لوگ پہچانے, اور کربلا والوں کے بچے کے ذہن میں حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کی صلاحیت تھی, تبھی وہ امام حسین کے ساتھ آئے. وہ جانتے تھے کہ حق کدھر ہے, لہذا وہ امام حسین کو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حسین حق پر. تو چھوٹا سا گروہ یہ جان رہا تھا, یا ایسا چھوٹا گروہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا, ایسا چھوٹا سا گروہ امیر المومنین کے زمانے میں بھی تھا, یہی چھوٹا گروہ امام حسین کے زمانے میں بھی تھا. لیکن امام حسین کہتے ہیں جیسا میرا لشکر ہے ایسا لشکر کسی کو بھی نہیں, جیسے میرے ساتھی تھے. کیونکہ جتنا بڑا ظالم میرے مقابلے میں آیا, اتنا بڑا ظالم بھائی حسن مصطفیٰ کے مقابلے میں نہیں آیا, بابا علی مرتضیٰ کے مقابلے میں نہیں آیا. اندھیرے اور اجالے ٹکرا رہے تھے آپس میں, نور اور ظلمتوں کا مقابلہ ہو رہا تھا, حق و باطل آپس میں ٹکرا رہے تھے. حق والے اتنے ثابت قدم تھے کہ آپ کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ کس طرح سے درمیان راہ میں علی اکبر نے پوچھا اولسنا علی الحق, کہ ہم حق پر نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ طے شدہ بات تھی کہ اگر ہم حق پر ہوں, اگر کمزور بھی ہوں, تو ہماری جیت ہونے والی ہے. ہم پناہ پانے والے ہیں، کامیابی ہماری ہونے والی ہے، اس لیے کہ ہم حق پر ہیں۔ یہی سو دیکھیے، آپ یہ ہمیشہ یہ سوچئے کہ میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں، یہ مت سمجھیے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے، یہ غور کیجئے کہ میرے اندر کوئی کمزوری تو نہیں ہے، میں باطل پر تو نہیں ہوں۔ اگر میں باطل پر نہیں ہوں تو پھر مجھے ڈرنے کی ضرورت ہے کیوں؟ عزیزان گرامی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس لیے کہ جس کے پاس حق ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، بس جس کے پاس حق ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ جس کے پاس حق ہوتا ہے اس کے پاس خدا ہوتا ہے، کیونکہ خدا حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، خدا باطل پرستوں کا ساتھ نہیں دیتا، یہ طے ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے کبھی حق والوں کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے کبھی باطل پرستوں کو پنپنے نہیں دیا ہے، ظاہری طور پر، وقتی طور کے اوپر ظاہری غلبہ حاصل کر لیں کچھ دیر کے لیے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ حباب ہے، حقیقت نہیں ہے۔ سیل رواں تو وہی حق کا دھارا ہے جو بہ رہا ہے، یہ جو اوپر سے جھاگ جو نظر آ رہی ہے، یہ جو حباب نظر آ رہے ہیں یہ حقیقتیں نہیں رکھتی، یہ جو غلبہ ہے وہ حقیقت نہیں رکھتا، اصل میں حسین ابن علی کی عبادتیں حقیقت رکھتی ہیں، یہ جو ظاہر میں آپ نمازیں دیکھ رہے ہیں یہ نمازیں نماز نہیں، اس لیے کہ جو نماز قتل حسین کے نیت کے ساتھ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہو سکتی، جو قتل حسین کے نیت کے ساتھ سجدے کیے جائیں وہ سجدے نہیں ہوتے۔ عبادت وہ ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہو۔ نمازیں یہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، نمازیں وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ یہ معرفت والی نمازیں تھیں، وہ بے معرفت والی نمازیں تھیں۔ یہاں روح نماز زندہ تھی، یہاں روح ازاں زندہ تھی، یہاں جو تھے وہ حقیقت میں معظم تھے، کہ جو تلواروں کے درمیان ازاں دے رہے تھے، جو تیروں کے درمیان ازاں دے رہے تھے۔ امام حسین جو لشکر لے کے آئے تھے وہ لشکر وہ تھا عزیزان گرامی، کیونکہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی کہ وہ خبیصوں سے لڑی جا رہی تھی، اس لیے امام حسین طیبوں کو ساتھ لے کے آئے تھے، بے معرفت والوں سے جنگ تھی لہذا معرفت والوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، اور بد کرداروں سے جنگ تھی لہذا نیک کرداروں کو ساتھ لے کے آئے تھے، وہ لشکر ساتھ لے کے آئے تھے، ایسے چہرے کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے، اس لیے کہ ہر چہرہ رسول کے مشابہ نہیں ہوتا، ہر کردار نبی سے ہو بہو، نبی کے جیسا کردار، یہ سب اس لیے تھا تاکہ دشمن اب تو پہچان لے کہ حق پر کون ہے۔ علی اکبر علیہ السلام در حقیقت حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے گئے تھے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ تم جس پر حملہ کر رہے ہو وہ رسول کی شبیہ ہے، اگر تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے تو آؤ دیکھو، یہ وہ فرزند ہے حسین ابن علی کا، اللہ کی یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے خاص طور پر امام حسین کو عطا کی تھی، کیونکہ حسین نانا رسول اللہ کو بہت پسند کرتے تھے اور نانا اس نواسے کو بہت پسند کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین کا رونا رسول اللہ کو گوارا نہ تھا، جب کبھی فاطمہ زہرا کے گھر سے گزرتے اور کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو امام حسین علیہ السلام کی وہ آواز کو پہچان کر مصطفیٰ گھر میں داخل ہوتے اور امام حسین کو گود میں اٹھا کے کہتے، فاطمہ تمہیں نہیں معلوم کہ مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہے، میں حسین کے رونے کو گوارا نہیں کرتا، میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ حسین رو رہا ہو۔ رسول اللہ کو اپنے اس فرزند سے بہت محبت تھی، اور جس وقت حسین کربلا آئے تھے مصطفیٰ کی وہ آخری نشانی تھی، خاندان نبوت کی آخری نشانی تھے حسین، بدن پاک کی آخری نشانی تھے حسین، اب اس وقت نہ مصطفیٰ تھے نہ مرتضیٰ تھے، نہ فاطمہ زہرا تھی نہ حسن مصطفیٰ تھے، چراغ پنجتن کا آخری چراغ تھے حسین، اور حسین ابن علی اپنے نانا سے بے حد محبت کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں ایسا فرزند عطا کیا تھا جسے دیکھ کر حسین ابن علی کو رسول اللہ یاد آتے رہے اور رسول اللہ کی زیارت مسلسل کرتے رہے، حضر میں رہے کہ سفر میں رہے، ساتھ میں علی اکبر کو لیے پھرتے تھے تاکہ شبیہ رسول نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر رخصت کے لیے آئے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ پروردگار میں امام حسین نے یہی کہا تھا، پروردگار تو گوار ہے نا کہ اب تیری راہ میں وہ فرزند جا رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، نہ صرف صورت میں، نہ صرف رفتار میں، نہ صرف گفتار میں، بلکہ ہو بہو شبیہ پیغمبر تھے۔ علی اکبر مسکراتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں، علی اکبر بات کرتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب اس فرزند کو رخصت کیا تو یہ کہا کہ اب میں اس فرزند کو کھو رہا ہوں، میں اس فرزند کو میدان میں بھیج رہا ہوں جسے میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جو قربانی سب سے عزیز ہوتی ہے وہ اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ان کو بھیجا ہے کہ جس کو اپنا اسماعیل سمجھتے تھے، جتنے اسماعیل ابراہیم کے لیے عزیز تھے اتنے ہی علی اکبر حسین کے لیے عزیز تھے۔ حسین ابن علی اکبر کو بہت پسند کرتے تھے، یہی اللہ کو گواہ بنا کے کہا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں تیری راہ میں وہ قربانی نہیں دے رہا ہوں جو مجھے عزیز نہ ہو، بلکہ وہ قربانی دے رہا ہوں کس اس کے بارے میں تو نے کہا ہے کہ لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کی منزل پر نہیں فائز ہو سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دو جسے تم سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ تو پروردگار مجھے علی اکبر بہت پسند ہے، مجھے علی اکبر بہت عزیز ہے، لہذا میں علی اکبر کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں۔ علی اکبر جب نظروں سے اوجھل ہونے لگے، بلکہ بات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حسین ابن علی اکبر کے جب پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور بیٹے نے جب پلٹ کے دیکھا کہ بابا میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو کہا، بابا ابھی آپ نے مجھے روک دیا، کہا میرے جان اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ باپ کو اپنے فرزند سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور ہر باپ اپنے فرزند سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا حسین اپنے فرزند سے محبت کرتے تھے۔ کیونکہ میں عرض کر چکا کہ امام عاطف انسانی کی اس بلندی پر ہوتا ہے کہ جہاں دشمن کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، تو پھر کس طرح سے امام حسین نے علی اکبر کا داغ برداشت کیا ہوگا۔ بیٹا میدان میں جا کر واپس آیا تو یہ نہیں کہا کہ میرے لال اب دوبارہ میدان میں نہ جانا، تم نے ہم ادا کر دیا اب واپس آ جاؤ، بلکہ کہا میرے علی اکبر اب واپس جاؤ کہ بابا علی مرتضیٰ نانا رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ زہرا یہ کہے، نانا رسول اللہ یہ کہے کہ حسین تم نے علی اکبر کو واپس بلا لیا۔ اب حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پروردگار نے بھی واپس بھیجا ہے تو میں سینے سے لگا لوں، کہا نہیں میرے پروردگار، میں علی اکبر کو بھیجا ہوں واپس بلانے کے لیے نہیں، واپس نہیں لوٹیں گے علی اکبر، اب میں واپس بھیج رہا ہوں۔ کہ علی اکبر جب آئے تو کہا میرے لال واپس جاؤ۔ اب جو علی اکبر واپس گئے تو اب نہیں آئے، اب بس آواز آئی،
اب بس آواز آئی اور ایسی آواز آئی, اس سینے سے آواز آئی جس سینے میں ابھی کی بچی کی, تو آواز کیسے آئی ہوگی, اتنی ڈوبتی ہوئی آواز ہوگی کہ علی اکبر پر تیر برس چکے تھے, تلواریں لگ چکی تھی, بلکہ زخمی ہو چکے تھے, پورا جسم زخمی ہو چکا تھا, اور جس برشی سے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تھے وہ برشی کی انی اس قدر تکلیف دے تھی کہ علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, بلکہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو آواز دی ہاتھ کو اٹھا کے, بابا میرا آخری سلام حضور کے لیے. صرف حسین علی اکبر کو نہیں عزیز رکھتے تھے, عزیزان گرامی, کربلا کے میدان میں یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ماں کون ہے, پھوپھی اتنا عزیز رکھتی تھی علی اکبر کو, زینب علی اکبر کی آغوش میں پلے تھے, زینب نے علی اکبر کی تربیت کی تھی, زینب نے علی اکبر کو اپنا بیٹا سمجھ کے پالا تھا, بلکہ ایسا نہیں, اونو محمد سے زیادہ زینب کو علی اکبر عزیز تھے, اس لیے کہ زینب بھی رسول اللہ کی نواسی تھی, علی اکبر کو پالا تھا, اپنی آغوش میں پالا تھا, یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر کی شہادت کی خبر زینب کو ملی تو لیلا بعد میں آئی, زینب پہلے پہنچی ہے, اپنے آپ کو لاش علی اکبر میں گرا دیا, ارے وہ زینب جو اونو محمد کے آنے پر مصلے سے نہ اٹھی, علی اکبر کے لاٹے پر اپنے آپ کو گرا دیتی ہے, حسین اپنا رخسارا علی اکبر کے رخسارے پر رکھتے ہیں, واہ محمدا واہ علیا, کی دل خراش پر یادوں سے زمین کربلا لرز رہی تھی, وسیعلم الذی
یا اللہ.